بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 24 دسمبر 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سنت و حدیث کا مقام و مرتبہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفاء خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے اس وقت ایک ڈیبیٹ ہے جو ابھی تک جاری ہے. میں چونکہ براہ راست ٹی وی سے استفادہ نہیں کرتا ہوں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ غلط فہمیاں مسلسل ڈالی جا رہی ہیں. قرآن مجید میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے اس سزا کا. گستاخ رسول کی سزا موت، یہی ہے نا تحفظ ناموس رسالت کا قانون 295C، جس کے پیچھے پوری دنیا جو ہے وہ ڈٹ لے کر پڑی ہوئی ہے جس کو تبدیل کیا جائے. اور یہ قانون بنوانا مشکل تھا، لیکن الحمدللہ کہ اس ملک میں بنا. اگرچہ یہاں پر سیکولر قوتوں کا راج رہا، لیکن عوامی دباؤ اس حوالے سے کارگر تھا. چنانچہ وہ قانون بنا، لیکن جب سے وہ بنا ہمارے دشمنوں کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے جو ہے کوئی عیسائی کوئی شخص جو ہے توہین کرتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے الزام لگایا اور اسی وقت اس کو پھانسی دے دی گئی. عدالتی پروسیجر ہے پورا، ساری جو تقاضے ہیں عدالتی کاروائی کے، شہادت کے، ثبوت کے، وہ پورے کرنے کے بعد جب معلوم ہوا کہ ہاں یہ مجرم ہے سزا دے دی گئی، تو اب ساری دنیا کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو گئی. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی کئی دفعہ ہوا. یاسی بی بی کا معاملہ تو اب ہے، معلوم ہوا کہ یہ شخص سب سے زیادہ مظلوم ہے، قابل رحم ہے، اس کی مدد کرنا ساری دنیا کے لیے لازم ہو گیا. حالانکہ یہ کون ہے؟ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، وہ شخصیت جسے خود اللہ تعالی نے، جو رب العالمین ہے، اس نے یہ مقام دیا کہ یہ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں محسن انسانیت، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وکیبلری محدود ہے. جو مقام اللہ نے دیا اور جو خطاب رحمت للعالمین میں ہے، وہ یہ لفظ محسن انسانیت بھی کور نہیں کر رہا اسے پورے طور پر. سراپا رحمت، لیکن یہ مقام اللہ نے عطا کیا اور اس کی گستاخی کرنے والا، ایسی ہستی کی توہین کرنے والا جو ہے وہ آج ساری دنیا کے رحم اور مدد کا مستحق ٹھہرتا ہے. یہ ہے اصل میں جو شیطنت اور ابلیسیت اس وقت اس پورے کرہ ارض کے اوپر مسلط ہے، اسی کا تسلط ہے، اسی کا غلبہ ہے. لیکن اس کا اظہار کہ ہم جیسے نام نہاد مسلمان بھی، تو مسلمان ہی ہے نا جس نے کہا تھا اور ایک بڑی حیثیت میں ہے. حالانکہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ خود گستاخی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس نے کی ہے، کہ اس تحفظ ناموس سے رسالت ایکٹ کو کالا قانون قرار دیا. ہم لوگ اس کے خلاف جو ہے عدالت میں جانے والے وہ بھی مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے بحث کا آغاز یہاں سے کیا تھا. اب چونکہ شوشے تو ایسے چھوڑے جا رہے ہیں کہ جی قرآن مجید میں صراحتاً اس کا ذکر موجود نہیں ہے اس سزا کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے رحم دل تھے، آپ تو مجسم عفو و درگزر تھے، آپ نے تو کسی کو کسی سے انتقام نہیں لیا، آپ تو سب کو معاف کر دیتے تھے. تو آپ کی ذات پر اگر چھینٹے اڑانے والا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو سزا دی ہو یا اس کے لیے سزا تجویز کرے؟ یہ دلائل لا کر جو ہے ان کے انبار لگائے جا رہے ہیں. تو میں نے جو بات شروع کی تھی، کیونکہ پچھلے جمعے تو پھر ایک اور موضوع بیچ میں آ گیا تھا 10 محرم کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے تو مقام رسالت کو پہچانیے کہ مقام رسالت ہے کیا، رسول کہتے کسی. کیونکہ آج کے جو نام نہاد دانشور ہیں، پڑھے لکھے لوگ، جو دینی تعلیم کے اعتبار سے ان کے پاؤں زمین پر نہیں ہیں، بس ستھی سی باتیں سن کر دائیں بائیں اور عالم اور دانشور بن بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے گریجویشن کیا ہوا ہے، کہیں پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے، تھوڑا سا مطالعہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ دین میں بھی ہم جو ہیں اب ایک اتھارٹی ہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ جس تاثر کو عام کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے سب سے بڑا، میں سمجھتا ہوں، کاری وار جو اسلام کی جڑوں پر لگایا جا رہا ہے مسلسل، کہ نبی کی حیثیت تو ایک ڈاکیے کی ہوتی ہے رسول کی. رسول ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، ڈاکیے کا کام ہے کسی ہستی کا پیغام اس کو پہنچا دے جس تک لایا گیا. اللہ کا پیغام تھا نوع انسانی کے لیے، ایک شخص کو اللہ تعالی نے ذریعہ بنا دیا، وہ پیغام ہم تک پہنچ گیا. اب اصل اہمیت پیغام کی ہے، اس ہرکارے کی نہیں ہے جو یہ پیغام لے کر آیا، معاذ اللہ. یہ ہے اصل زہر. اور میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ جو لوگ اس اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں جو قرآن کی عظمت کو بیان کرنے والے ہیں، قرآن اصل شے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ اصل شے جو اللہ کا کلام ہے اس نے اپنے رسولوں کو کیا مقام دیا؟ یہ اہل قرآن قرآن کے نام لیوا اس مقام کے لیے، وہ مقام رسول کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ خود قرآن کے منکر ہیں اس اعتبار سے. میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، اب میں اعادہ نہیں کروں گا. رسول اس زمین پر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، رسول کی اطاعت لازم ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہاں پر ریپرزینٹیٹو ہے، وہ ڈاک کا ہرکارا نہیں، وہ اس زمین پر اللہ کی نمائندگی کر رہا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، رب کی بندگی، رسول کی اطاعت کرو. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اس کو بائی پاس کر کے جا رہا ہے وہ اصل میں اللہ کی قرآن کو نہیں مان رہا، اللہ کی ہدایت کو تسلیم نہیں کر رہا. اور رسولوں کا معاملہ تو یہ رہا کہ جب قوموں نے تکذیب کی، ساری عمر وہ قوم کو پیغام پہنچاتے رہے اللہ کا، اور خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن جب بالآخر طویل عرصے تک دعوت دینے کے باوجود قوم مخالفت پر اڑی رہی، یہاں تک کہ رسول کو قتل کرنے کے درپے ہو گئی، تو اللہ کی سنت کیا رہی ہے؟ پوری پوری قوم کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا گیا، رسول کو بچا لیا گیا. تو نمائندہ آئے زمین پر اللہ کا، یہ ہے. اور یہ معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یہی معاملہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یہی معاملہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ. قرآن مجید نے جن رسولوں کا تذکرہ بار بار کیا ہے، وہاں سب ہر جگہ یہی بات سامنے آتی ہے کہ قوم نے انکار کیا، تکذیب کی، رسول کے قتل پر تل گئے، بالآخر اللہ نے رسول کو اور اس کے چند ساتھی جو مسلمان ہوئے تھے پوری قوم میں سے ان کو بچا لیا، اور پوری قوم بچہ بچہ ختم کر دیا گیا. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے یہ ظلم کی روش اختیار کی.
یہ اللہ کا نمائندہ تھا، کوئی عام انسان نہیں تھا. تو تمام رسولوں کے باب میں اللہ کی یہ سنت رہی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو مقام ہی بہت بلند، خاتم النبیین، آخر المرسلین، رسول کامل، آپ کی بندگی بھی کامل. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس رب کے بندے بھی ہیں اور بندگی بھی کامل ہے، اس کے رسول بھی ہیں اور رسالت بھی کامل. اور پھر جب یہ خطاب دے دیا رحمت للعالمین، اس سے اونچا کوئی خطاب ہے ہی نہیں. اس کے اندر یہ بات مضمر ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے زیادہ اونچے مقام کی حامل کوئی شخصیت ہے تو پوری کائنات میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی گستاخی، ان کے ساتھ توہین کا معاملہ، یہ اللہ کو برداشت ہوگا؟ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں دیکھیے کیسے جنہوں نے گستاخیاں کی تھیں، کیسے ایک ایک کر کے وہ عبرت کا نشانہ بنے. کتنے سردار تھے، اور زیادہ تر مخالفت کرنے والے، توہین کا معاملہ کرنے والے سرداران قریش تھے، سب کے سب ڈھیر ہوئے. ہاں دو وہ ایسے تھے کہ جو گرفتار کر کے لائے گئے تھے، عقبہ ابن ابی معیط، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کرتا تھا. نظر بن حارث، یہ ان 70 میں شامل تھے کہ جو گرفتار کر کے اسیر بنا کر لے جائے گئے تھے. باقی سب کو معاف کر دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو قتل کا حکم دے دیا. ایک بچ گیا تھا بہت بڑا گستاخ رسول، ابو لہب، وہ بدر میں آیا ہی نہیں تھا، اس کے اپنی جگہ پر ایک کرائے کا فوجی بھیج دیا تھا، میں اپنے خرچے پر بھیج رہا ہوں بندہ، بزدل آدمی. لیکن اس کی موت جس طریقے سے ہوئی ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، عبرت کا نشانہ بنایا اللہ تعالیٰ نے اسے، اس کو بھی اور اس کی بیوی کو، کوئی نہیں چھوڑا. چنانچہ پہلی اصولی بات تو یہ جان لیجئے کہ رسول کا مقام کیا ہے. اگر تو رسول ڈاک کا ہرکارا ہے، جیسے کہ آج کل مسلمانوں کے اندر بھی یہ زہر پھیل رہا ہے، تو پھر تو لازماً انہیں یہ تحفظ قانون ناموس رسالت ایکٹ جو ہے یہ کھلے گا. اور اگر رسول کا وہ مقام دو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو پھر تو یہ سزا لازم ہے، نہیں تو ہر مسلمان کی غیرت کا تقاضا کہ ایسے شخص کو قتل کرے. اور قانون نہیں بناؤ گے تو پھر باغیرت مسلمان قانون کو ہاتھ میں لیں گے. لازم. اب یہ کہنا کہ جی قرآن میں تو نہیں ہے سزا. ابھی جو اے پی سی اسلام آباد میں ہوئی اسی موضوع پر، آل پارٹیز کانفرنس، اس میں جامعہ بن نوریہ کے محتمم ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر نے بھی خطاب کیا. انہوں نے ایک بڑی عمدہ بات کی، انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ ایک صحابی کے پاس، اب مجھے نام یاد نہیں رہا، انہوں نے نام لیا تھا، ایک صحابی کے پاس ایک خاتون آئی کہ جی یہ جو بال بنوانا ہے اور کچھ مصنوعی بال لگانے ہیں اور اس قسم کے کام جو ہیں، اس کی حرمت مجھے قرآن مجید میں تو نہیں ملی، آپ لوگ کہتے ہیں کہ دین میں جائز نہیں ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں لازمن یہ بات مل جاتی. تو میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہے. فرمایا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کچھ دے اس کو تھام لو، وہی دین ہے، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ قرآن میں یہ بات نہیں ہے، یہ تو تم قرآن کا انکار کر رہی. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا یہ چیزیں حرام ہیں، تو اب یہ پوچھنا کہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے، یہ تم اپنے ایمان کو مشکوک بنا رہے ہو. بات تو یہ، مقام رسالت کو پہلے سمجھو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ایسے کج ذہن لوگوں کے لیے شاید اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ ہم نے ایسی مثالیں دی ہیں کہ اس کے ذریعے لوگوں کی ہدایت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بعضوں کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے. جو کج ذہن ہیں ان کے لیے بھی گویا اللہ تعالیٰ نے یہ راستے چھوڑے ہیں اور جائیں ضلالت کی طرف، بستیوں میں اور گریں. تو اصولی بات. باقی جب قرآن میں رحمت للعالمین کہہ دیا، ہر رسول کا ذکر آ رہا ہے، مقام رسالت کا تذکرہ آ رہا ہے. ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں کسی بھی انداز سے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے اذیت دی گئی تھی. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی. وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور انتہائی ذلیل کر دینے والا عذاب تیار رکھا. تو اشارہ تو صاحب موجود ہے، جب مقام معلوم ہے اس کا تقاضا یہ ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود کروایا ہے. امام ابن تیمیہ نے یہی کہا کہ مسلمانوں کی غیرت کو باقی رکھنے کے لیے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی جو آپ نے کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، آپ جو بات بھی کہہ رہے ہیں، جو حکم دے رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے، اپنے خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہی. یہ ہے وہ چیز. اور اس کے تحت آپ دیکھیں غزوہ بدر کے دونوں قیدی، 70 میں سے 2 وہ تھے جو توہین کرتے تھے، دونوں کو قتل کروایا گیا. یہ بڑے بڑے سردار تھے، عقبہ ابن ابی معیط، نضر بن حارث. اس کے بعد بہت سے ایسے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قتل کیا گیا، مدینہ میں بھی. ایک نابینا صحابی، ان کا واقعہ آتا ہے کہ ان کی کوئی کنیز تھی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی، شیر کہتی تھی الٹے سیدھے، انہوں نے غیرت میں آ کے قتل کر دیا. تو آپ نے کہا کہ اس کا کوئی معاوضہ وہ نہیں ہوگا، اس پر کوئی کیس نہیں بنے گا، بلکہ ایک روایت کی روح سے آپ نے اس کی تحسین فرمائی. اسی طرح کے معاملات اور بھی ہیں. فتح مکہ کے موقع پر جب عام معافی دے دی گئی ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجب کہی تھی، توہین کی تھی، اور اس انداز گستاخی کے مختلف طریقے اختیار کیے تھے، ان کو چن چن کے قتل کیا گیا. ابن خطل کا واقعہ آتا ہے، یہ بھی ایک قرشی سردار تھا، اس کی شیر کہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجب کے طور پر. اب ظاہر بات ہے کہ اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، جو زبان فصاحت و بلاغت کا سارا اظہار ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین پر. اور اس کی دو لونڈیاں تھیں، وہ گا گا کر پھر پڑھا کرتی تھی، سناتی تھی. تو آپ نے فرمایا ابن حضر کو جہاں بھی پاؤ اس کو قتل کرو، اور وہ بیت اللہ کے پردوں کے اندر جا کر چھپ گیا، وہاں بھی ایک صحابی نے جا کے اسے قتل کیا، اس کی دونوں لونڈیوں کو بھی قتل کیا گیا. یہ ہے، اگر دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور آپ کا مقام وہ ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا، تو پھر اس میں تو کوئی سوال اٹھنا ہی نہیں چاہیے. سورہ حجرات میں وہ آیات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو شان رسالت بیان ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مسلمانوں رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کر بیٹھنا. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بلند آوازی سے کلام نہ کرنا جیسے کہ ایک دوسرے سے کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال نیکیاں برباد ہو جائیں، اکارت جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو کہ کیا ہو گیا. اس لیے کہ یہ تو غیر محتاط طرز عمل تھا، کسی نے دانستہ نہیں کیا. ایک شخص سے اس نے جان بوجھ کر کوئی کام کیا تو اسے گلٹ تو ہوگی نا اندر کہ میں نے غلط کام کیا، اور ایک سے جو ہے غیر محتاط انداز میں کوئی بات ہو گئی اسے خود بھی احساس نہیں ہے، لیکن سارے اعمال ہبط ہو جائیں گے، نیکیاں کارت ہو جائیں گی، کوئی چھوٹی بات. اسی صورت میں آگے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شرافت اور مروت کا پیکر تھے، لوگوں کی باتیں جو بھی بات کرنا چاہتا ہے سن رہے ہیں، کوئی بڑھیا بھی آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی اپنی کوئی دکھ درد سنانے کے لیے تو گھنٹوں کھڑے ہیں اس کے ساتھ جب تک وہ بات کر رہی ہے آپ کھڑے ہیں. اسی طریقے سے چونکہ آپ کا معاملہ یہ بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ وہیں پر پلے بڑھے، وہیں پیدا ہوئے، وہیں آپ کے عزیز ہیں، کسی کے آپ بھتیجے ہیں، کسی کے چچا زاد بھائی ہیں، پھر آپ کے ازواج ہیں، ان کے آپ شوہر ہیں، یہ نسبت بھی ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ ان کے باپ ہیں. یہ جو رشتے تھے، کہیں یہ رشتے جو ہیں وہ ان کے حوالے سے تم کوئی اونچ نیچ نہ کر بیٹھنا، یا اس کو عثمانی میں نہ سمجھو. انکم رسول اللہ وعلموا ان فیکم رسول اللہ، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب جو تمہارے درمیان موجود ہیں، جان لو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. مقدم ترین حیثیت یہ ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. وہ مروت میں آ کے ہر بات ہر شخص کی بات سنتے بھی ہیں، تسلی بھی دیتے ہیں، لیکن تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے اگر تمہاری باتیں ماننا شروع کر دی تو مشکل میں پڑ جاؤ گے. آنکھیں بند کر کے ان کی اطاعت کرو، اپنی دانش کو ان پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ ہے مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ اس مقام کو تسلیم کریں جو اللہ نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر کوئی شبہ کی بات ہے ہی نہیں، ہر چیز واضح ہے. اور دین نام ہے سنت رسول کا. دیکھیے وہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی اور اس کے حوالے سے بڑے اشکالات بھی ہوتے ہیں لوگوں کے ذہن میں. یہاں حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میرے امت میں 73 ہوں گے، جن میں سے 72 آگ میں ہیں اور ایک ہے جو ناجیہ ہے، نجات پانے والا ہے. اب یہ حدیث کو سن کر ہر شخص کانپ جاتا ہے. پوچھا گیا وہ کون سا ہے تو فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو راہ ہدایت پر ہے، نجات پانے والا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ ہیں جنہوں نے زندگی اس اصول کے مطابق گزاری، ما انا علیہ واصحابی، جن کا تصور دین یہ کہ دین نام ہے سنت رسول کا اور سنت صحابہ کا. وہ ہیں صحیح راستے پر، باقی سارے وہ چاہے اپنے آپ کو اہل قرآن کہیں، قرآن کے گن گاتے ہوں، حقیقت کے اعتبار سے وہ راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے، وہ گمراہ ہیں. ان کی گمراہی بازوں کی جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیتے. تو ما انا علیہ واصحابی، دیکھیے قرآن مجید ایسے نازل نہیں ہوا تھا کہ کوہ صفا پر اس کی الواح اتار دی جاتی اور آواز آتی کہ اللہ نے اپنا پیغام بھیج دیا تمہارے لیے، جاؤ پڑھو، عربی زبان میں ہے، تم عربی جانتے ہو، اس سے رہنمائی لے لو. اگر تو یہ بات ہوتی تو پھر اصل چیز ہے وہ قرآن ہی ہے اور تو کچھ نہیں، ساری رہنمائی وہی ہے. قرآن بھیجا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. تورات میں جو الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی جو آئی ہے تورات میں، اس میں یہ الفاظ ہے کہ میں اس رسول کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، تمہارے بھائیوں میں ایک ایسا رسول اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. اللہ نے کلام، اللہ کے کلام لسان محمدی سے ادا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو الفاظ نازل ہوئے ہیں جو آپ نے پڑھ کر سنا ہے، ان کا اصل مفہوم کیا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. معلم قرآن آپ ہیں. اس قرآن پر عمل کیسے ہونا ہے، اس کی عملی شکل کیا ہے، مجسم قرآن آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسوہ کاملہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لہذا دین تو نام ہے اللہ کے رسول کی پیروی کا، دین نام ہی اس کا ہے۔ اور ناجیہ فرقہ وہ ہے جس کا اصول یہ ہے، جو دین کو سمجھتا ہے کہ ہاں جو اللہ کے رسول نے دیا وہ دین ہے، تو جو کر کے دکھایا وہ دین ہے، جو زبانی ہدایت دی وہ دین ہے، اور جو صحابہ چونکہ حضور کے طبیعت یافتہ ہیں، اس دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اس امت میں صحابہ کرام ہیں، اور ان کو سرٹیفائی کر دیا اللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ عنہم و رضو عنہ۔ ایک جگہ فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی ہیں جو رشد پر فائز ہوئے ہیں، صحیح راستے پر چلنے والے، کامیابی تک پہنچنے والے۔ لہذا جو ان کے راستے پر چلے گا وہ دین، اور جو اس سے ہٹ کر فلسفے بگاڑے گا کہ نہیں ہم تو قرآن سے خود براہ راست رہنمائی حاصل کریں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور ہم تو کسی شے کو حجت تب مانیں گے جب اس کا ذکر قرآن مجید میں صراحتاً ہوگا، وہ خود قرآن کے انکاری ہیں۔ چنانچہ یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہوگی آپ کے لیے کہ وہ لوگ کے جو حدیث کو اور سنت کو یہ مقام نہیں دیتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہی بس سب کچھ ہے، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ دین کی ایک اتنی اہم حقیقت نماز، اس کے بارے میں بھی ان کے درمیان اتفاق رائے نہیں۔ گروہ چھوٹا سا ہے، مسلمانوں میں ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ہے جو سنت اور رسالت اور حدیث، اس کے مقام اور اس کی حجیت کا انکاری ہے، لیکن ایک صاحب نے جو خود اس طبقے میں رہے، پھر اللہ نے انہیں ہدایت دے دی اور تائب ہوئے، انہوں نے خود بتایا کہ ہمارے ہاں 7 قسم کے مختلف شیڈز ہیں نماز کے تصور کے حوالے سے، کچھ وہ بھی ہیں جو سرے سے اس نماز کے قائل ہی نہیں ہیں، یہ جو 5 وقتہ نماز آپ پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم ہی کچھ اور سمجھتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو 5 نمازوں کے قائل ہیں لیکن یہ کم ہیں، کچھ 7 کے قائل ہیں، کچھ 3 کے قائل ہیں، کوئی 2 کا قائل ہے، اور حدیث پر اور سنت پر الزام یہ کہ اس کی وجہ سے امت کے اندر افتراق ہے، انتشار ہے، فتنے اس کی وجہ سے بنے ہیں، قرآن کو تھام لو گے تو سب ایک ہو جاؤ گے، اور نماز جیسی حقیقت پر تم ایک نہیں ہو، مٹھی بھر تو ہو، اور جس کی اتنی تاکید ہے قرآن میں نماز، اس کے تصور پر بھی اتفاق نہیں ہے کہ نہیں، اس کا تصور ہے کیا، یہ حال ہے۔ سنت کو چھوڑیں گے تو یہ اثر ہوگا۔ ان میں وہ بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے تو کوئی حیت اختیار کرنی غلط ہے، یہ سجدہ اور رکوع کرنا شرک ہے، اور دعوے دار ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم نے قرآن سے ہدایت حاصل کی، اور وہ لوگ جن پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ فقہا ان کی وجہ سے دین تفریق ہوا اور یہ ہوا اور فرقے بن گئے اور انتشار ہوا، وہ چاروں ائمہ جو جن کو امت تسلیم کرتی ہے، کوئی شخص حنبلی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، ایون یہ کہ جن کو باقی سب گمراہ کہتے ہیں لیکن وہ بھی ایک امام جعفری ہو، یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں نمازیں 5 ہیں۔ نمبر 1، نماز کی ترتیب پہلے قیام، پھر رکوع، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر 2 سجدے ہیں، پھر قومہ ہے، جلسہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ترتیب میں کوئی اختلاف نہیں۔ 5 نمازوں میں فجر میں کتنے فرائض ہیں؟ 2 فرض، ظہر کے کتنے ہیں، عصر کے کتنے ہیں، مغرب کے کتنے ہیں، عشاء کے کتنے ہیں، سب کا اتفاق۔ چنانچہ ایک امام کے پیچھے آج بھی یہ سب کے سب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور فارمیشن کہیں ڈسٹرب نہیں ہوتی، 1400 سال گزرنے کے باوجود۔ چنانچہ بیت اللہ میں آپ اس کا مظاہرہ دیکھتے ہیں، ساری دنیا سے مسلمان آئے اور سب انہیں انہی فقہ کے ساتھ ہیں، یہ ما انا علیہ واصحابی، ان کا یہ اصول تھا ائمہ کا، دین وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جس پر صحابہ نے عمل کیا، ہم تو اس کو دین سمجھتے ہیں. اس کو دین سمجھنے والے سب کے سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کوئی فارمیشن ڈسٹرب نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کوئی آمین بالجہر کہے گا، کوئی اپنے دلی دل میں کہے گا، کوئی رفع یدین کرے گا، لیکن کیا امام کے پیچھے تو آپ پڑھ رہے ہیں. اگر کوئی کہتا دو رکوع ہیں سجدے کی طرح، تو پھر یہاں فارمیشن ڈسٹرب ہو جاتی. یا یہ کہ نماز کی تعداد کے اندر اس کے ارکان، اس کے اندر اختلاف ہوتا کہ عشاء کے بھی چار رکعتیں ہیں یا دو رکعتیں ہیں، کوئی کہتا تین ہے، ایک امام کے پیچھے اب آپ نہیں پڑھ سکتے. یہ ہے اصل حقیقت. ان کے اس پروپیگنڈے کے مقابلے میں میں نے تصویر آپ کو دکھائی، حقیقت یہ. بات کیف یہ ہے ایشو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرایا اور اللہ کے حکم سے کرایا، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو بھی شاتم رسول ہے، گستاخ رسول ہے، اس کی سزا ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، امت کا اس پر اتفاق رہا. اختلاف کرنے والے صرف وہی ہیں اصل میں جو مقام رسالت کو نہیں پہچانتے یا اس کے انکاری ہیں، بس. باقی جہاں تک وقت بھی ہو گیا ہے، امریکہ جس طریقے سے ہم پر دباؤ ڈال رہا ہے وہ تو بڑھ ہی رہا ہے. آج ہمارے ندائے خلافت کے تجزیہ نگار ایوب بیگ صاحب ایک بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے اس وقت افغانستان کا ساتھ دیا ہوتا اور پھر تکالیف ہم پر آتی، اس وقت بھی تو ہم مسلسل بحرانوں سے گزر رہے ہیں، مسلسل نچوڑے جا رہے ہیں عوام، مہنگائی کا سیلاب جہاں پہنچا ہے، اور پھر اور ٹیکس اس لیے کہ غلام ہیں ہم، آئی ایم ایف ورلڈ بینک قرضہ ملتا ہے، ان کی شرائط پر پورا کرنا پڑتا ہے، چاہے عوامی حکومت ہو، چاہے کوئی آمریت ہو، چاہے فوجی آمریت ہو، چاہے سول آمریت ہو، سب کے سب غلام ہیں، کرنا تو ہے. اور پھر یہ جو اندر دہشت گردی کا سیلاب آیا ہوا ہے، کس کس پہلو سے نہیں آیا، اور پھر اللہ کے عذاب کے جو کوڑے اوپر سے پڑ رہے ہیں، جو کس قوم جس حال سے گزر رہی ہے، اگر تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم پر تکلیفیں آتی تو ہم اخلاقی اعتبار سے بہت اونچے مقام پر ہوتے. آتی ہیں اللہ کے راستے میں آتی ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا اور پھر راستے کھلنا شروع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک حد تک آزماتا ہے، پھر اہل ایمان کے لیے راستے کھولتا ہے. آج وہ ساری مصیبتیں ہم پر بھی آ گئی ہیں. اب طلب کر لیا گیا آئی ایس آئی کے چیف کو، طلب کر لیا امریکی عدالت نے، اس لیے کہ ہم تو ان کے غلام محکوم ہیں. کس اصول کے تحت؟ کہا جاتا ہے امریکہ کے اپنے قانون کے تحت بھی آپ نہیں طلب کر سکتے، لیکن وہ اس لیے طلب کر رہے ہیں کہ ہم غلام ہیں، ہمارے کوئی حقوق ہے ہی نہیں، بکاؤ مال ہیں، اور اب کھڑے ہو کے سوچ رہے کیا کریں، کس کس بات کو مانیں. تو یہ صورتحال جو ہے، ہم بد سے بدتر، ہمارے پاؤں تلے زمین نہیں، اخلاقی کوئی پوزیشن نہیں، اور یہ سفر بد سے بدتر کی طرف جائے گا. اور اگر صحیح مقام سٹینڈ لیا ہوتا، جو اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اصول بنتا تھا، اپنے مسلمان بھائی ہیں، ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہے، جرم ثابت نہیں ہے، ان کے خلاف کیسے ہم کسی کاروائی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ پھر وہ اسلامی حکومت تھی، اس اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں مسلمان تاغوتی قوتوں کے ساتھ مل کر، اور پھر ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپے. مسلمان کا تو کام ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ کبھی دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، کبھی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. تو یہ ہے صورتحال کہ وہ سارا کچھ جو ہے، جس خدشے سے بچنے کے لیے یہ ہم نے کیا تھا، شاید اپنے عافیت کا راستہ دیکھا تھا، وہ سارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے پر اس وقت بھی ہیں اور بدتر حالت میں ہیں، اور آگے بہتری کی کوئی امید بظاہر نظر نہیں آ رہی. ہاں سجدہ صاحب کریں، سٹینڈے کھڑے ہو، پھر جو ہو سو ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم حق کے ساتھ. یہ ناحق اپنے شہریوں کو کب تک مارتے رہیں گے؟ اس فوج کا یہ استعمال رہ گیا ہمارے پاس. اور وہ ماں ورائے عدالت جو قتل ہو رہے ہیں، امریکہ وہ الٹا ہمارے اوپر جو الزام دھر رہا ہے، امریکہ کی خوشنودی کی خاطر ہم سے یہ کام کروایا جا رہا ہے، کر رہی ہے، ہماری حکومت کر رہی ہے، فوج سے کروایا جا رہا ہے، اور ہمارا بازو مروڑنے کے لیے وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے پاس کارڈ ہے، تم ماورائے عدالت قتل کر رہے ہو، انٹرنیشنل عدالت میں ہم تمہارے خلاف جائیں گے. سبحان اللہ. یہ صورتحال ہے، اس کو اس پر ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اس کو دوست سمجھا ہے، جو کوئی موقع چھوڑتا نہیں ہے. جو جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے سانپ کی یا بچھو کی سرشت ہوتی ہے کاٹنا، لیکن اصل مسئلہ وہ ایمان کی کمی کا ہے. اللہ تعالی ہمیں دولت ایمانی سے نوازے، اللہ پر، اس کی ذات پر توکل اور یقین ہمیں حاصل ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ہاں جو مشکلات آنی ہیں تو اب نہیں آ رہی ہیں کیا؟ آزمائشیں تو آتی ہیں. امریکہ کے نام پر اور امریکہ کی خوشنودی کے لیے ہر مشکل جھیلنے کے لیے تیار ہے، ہر اپنی قیمتی شے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، انڈا کے لیے تیار نہیں. یہ ہے افسوسناک پہلو. اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.